بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد وال محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ سب کی خدمت میں۔ ناظرین، حسب معمول پروگرام زاویہ نگاہ میں ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے ہماری آج کی گفتگو کے موضوعات۔
ترک حکومت کو علاقائی پالیسیوں میں تبدیلی کی فکر۔ اسٹرکس نیٹ کی تیاری میں امریکہ اور اسرائیل تعاون۔ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ، نتائج اور اثرات۔ سرور نیستہ قتل عام کی 18th برسی۔ مصر کا سیاسی منظرنامہ۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، مصر میں محمد مرسی کی حکومت گرنے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے ترکی کے لیے دشواریاں بڑھ گئی ہیں۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ترکی کے وزیر خارجہ نے تقریباً 30 ملکوں میں تعینات ترک سفیروں کو انقرہ بلایا اور تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ترکی کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے اپنے ملک کے تقریباً 30 سفیروں کو جمعرات کو انقرہ طلب کر کے مشرق وسطی کی صورتحال کا جائزہ لیا تاکہ ترکی علاقائی پالیسیوں کو نئے خطوط پر استوار کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ مصر کی صورتحال اور محمد مرسی کی برطرفی نے ترکی کو کافی دشوار صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ مڈل ایسٹ اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر گوگ ہان باجیک کا کہنا ہے کہ مرسی کی معزولی نے ترک حکومت کو زبردست دھچکا لگایا ہے، کیونکہ انقرہ نے مرسی کے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد ہی ان کی حمایت کی تھی اور ان کی برطرفی نے ترکی کی خارجہ پالیسی میں بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق ترکی کی خارجہ پالیسی میں خلا اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ حکومت ترکی مصری فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کو رسمی طور پر تسلیم نہیں کرتی، جس کی وجہ سے دنیا عرب اور شمالی افریقہ کے ایک اہم ملک مصر کے ساتھ اس کے تعلقات پوری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر حکومت انقرہ بغاوت کے نتیجے میں قائم ہونے والی مصر کی عبوری حکومت کو تسلیم کر لیتی ہے تو یہ بات بھی اس کے لیے انتہائی تشویشناک ہوگی، کیونکہ ترکی ماضی میں اسی طرح کی بغاوتوں کا سامنا کرتا رہا ہے، جبکہ مرسی حکومت کا خاتمہ دوسری جہتوں سے بھی حکومت ترکی کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ ترک تجزیہ نگار اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر حسنی محلی کا کہنا ہے کہ اردوغان اور مرسی دونوں ہی اخوانی سوچ کی حامل اسلام پسند پالیسی کی پیروی کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ملک کے تمام اداروں پر اپنی بالادستی قائم کریں، لیکن دونوں ملکوں کے عوام حکومتوں کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بظاہر ترک حکام کی تشویش اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتوں، یعنی ترکی کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اور مصر کی فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ترکی میں مظاہروں کا سلسلہ ابھی پوری طرح سے تھمنے میں نہیں آیا ہے۔ درحقیقت مصر اور ترکی کے عوامی احتجاج میں پائی جانے والی مماثلت نے بھی ترک حکام کو سب سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ترکی میں بہت جلد پارلیمانی اور صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اردوغان کی قیادت والی ترک حکومت نے آئندہ انتخابات سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور اسے امید ہے کہ وہ مسلسل چوتھی بار بھی میدان مارنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ مشرق وسطی کی تبدیلیاں اور خاص طور سے شام اور مصر کے بدلتے ہوئے حالات ہو سکتا ہے کہ ترکی کے آئندہ انتخابات میں حکمراں جماعت کی کامیابی میں بڑی رکاوٹ بن جائیں، کیونکہ شام اور مصر میں ترکی کی پالیسیوں کو ٹھوس چیلنجوں کا سامنا ہے اور ترکی کی سیاسی ساکھ اور پوزیشن پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بظاہر ترک حکام درپیش چیلنجوں کو اپنے مفادات میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ مشرق وسطی میں تعینات 30 سفیروں کو انقرہ طلب کر کے ان سے مصر اور شام کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی معلوم ہوتا ہے۔
We'll be right back. ناظرین، امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق اہلکار ایڈورڈ اسنوڈن کی جانب سے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے ایک نیا انکشاف یہ کیا ہے کہ جاسوسی کا نیٹورک اسٹاکس نیٹ تیار کرنے میں امریکہ نے اسرائیل سے تعاون کیا تھا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
سی آئی اے اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق اہلکار ایڈورڈ اسنوڈن نے انکشافات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جاسوسی کا سافٹ ویئر اسٹکس نیٹ تیار کرنے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے. ایڈورڈ اسنوڈن نے جرمن جریدے اشپیگل سے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کی قومی سلامتی ایجنسی این ایس اے نے خارجہ امور کے ادارے کے نام سے اپنے ایک ذیلی ادارے کے ذریعے اسٹکس نیٹ کی تیاری میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے. البتہ اشپیگل کے ساتھ اسنوڈن کے انٹرویو سے قبل جاسوسی کے ایک انتہائی تباکن سافٹ ویئر کی تیاری میں امریکہ اور اسرائیل کے سرکاری اداروں کے کردار اور تعاون کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود تھے. ان حالات میں امریکہ کے 30 سالہ نوجوان کی این ایس اے کی انتہائی خفیہ دستاویزات تک رسائی نے اسٹکس نیٹ کی تیاری کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا ہے. اس کمپیوٹر پروگرام کے بارے میں پہلے بھی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کا کام اسلامی جمہوریہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے، لیکن درحقیقت یہ تخریب کاری کے لیے تیار کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ سائبر حملے کے بعد ایران کی ایٹمی ایندھن تیار کرنے کی بعض سینٹریفیوج مشینوں کے کام میں خلل پیدا ہوا، لیکن اسٹکس نیٹ کے حملے کی مانند سائبر حملوں کا مقابلہ کرنے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی صلاحیت و طاقت نے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کو روکنے کا امکان ختم کر دیا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امریکیوں اور اسرائیلیوں نے اسٹکس نیٹ کے استعمال کر کے انسانی جنگوں کی تاریخ میں ایک نئی جنگ کا آغاز کیا ہے. اسٹکس نیٹ کی سرگرمیوں کے انکشاف سے قبل ایسا لگتا تھا کہ سائبر حملے صرف معلومات چرانے اور جاسوسی کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن اسٹکس نیٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد واضح ہو گیا کہ سائبر حملے کرنے والے اس بات پر قادر ہوں گے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ملکوں کے اقتصادی اور صنعتی بنیادی ڈھانچے میں تخریب کاری کر سکیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ایٹمی تنصیبات میں دھماکے، نقل و حمل کے نیٹورک میں خلل، پانی اور بجلی کے نظام کو درہم برہم کرنے جیسے ہولناک اقدامات بھی انجام دے سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی واقعہ ایک بھرپور فوجی حملے کے برابر جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ اسٹکس نیٹ کے بنانے والے یعنی امریکہ اور اسرائیل کی حکومتیں ہمیشہ انٹرنیٹ حملوں سے پیدا ہونے والے نقصانات کے بارے میں بات کرتی رہی ہیں اور دوسروں پر سائبر جنگ شروع کرنے کا الزام بھی لگاتی ہیں. اس قسم کے طرز عمل کے باوجود ایک عرصہ پہلے واضح ہو گیا تھا کہ اسٹکس نیٹ، اسٹارس یا فلیم جیسے جاسوسی کے سافٹ ویئر کی تیاری عام ہیکروں، نجی کمپنیوں حتیٰ ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، اور صرف صنعتی ممالک کی حکومتیں ہی کمپیوٹر کی صنعت میں وسیع صلاحیت اور تجربے کی وجہ سے ایسے پروگرام تیار کر سکتی ہیں. اس وقت اسنوڈن کے انکشافات سے ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کا خفیہ ترین رکن یعنی این ایس اے اسٹکس نیٹ کی تیاری کے پیچھے تھا، اور اس نے اس سلسلے میں اسرائیل کے تعاون سے بھی فائدہ اٹھایا ہے. بہرحال اس وقت سائبر جنگوں کا جن امریکیوں کی کوشش سے بوتل سے باہر آ چکا ہے. ایک بار پہلے بھی 70 سال قبل امریکیوں نے یہی کارنامہ انجام دیا تھا اور جاپان کے ساتھ جنگ میں ایٹم بم کا استعمال کر کے ایٹمی جن کو بوتل سے باہر نکال دیا تھا. اس کے بعد سے یہ جن نہ صرف یہ کہ دوبارہ بوتل کے اندر نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنی نسل کو آگے بڑھا کر دنیا کو مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے. حالیہ برسوں کے دوران ایٹمی ہتھیاروں کی نئی نسل تیار کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر خرچ کیے گئے ہیں. حتیٰ اگر اس پیسے کا ایک تھوڑا سا حصہ غربت، بھوک، بیماری اور بدامنی کا مقابلہ کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا تو 21ویں صدی کے آغاز پر انسانوں کی زندگی کہیں بہتر ہوتی. بہرحال جیسا کہ دنیا نے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں امریکیوں کی بے تدبیری کا ہرجانہ اور تاوان ادا کیا ہے، اسی طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ اسٹکس نیٹ جیسے سائبر ہتھیاروں کے استعمال میں ان کی بے تدبیری کی قیمت بالآخر امریکی شہریوں سمیت عالمی برادری کو چکانا ہوگی، اور اس سے دنیا مزید نام اور خطرناک ہو جائے گی.
ناظرین، پاکستان میں ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس پر تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس رپورٹ کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا نتائج ہوں گے، ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا تبصرہ.
باقاعدہ تعین اس لیے نہیں کیا گیا کہ غالباً وہ فوج کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی جو اب تک چیز سامنے آئی ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس میں سیکیورٹی ادارے ہیں، اس میں انٹیلیجنس ہے، تو انڈائریکٹ تو انہوں نے وہ بات کہہ دی ہے، اور ڈائریکٹ انہوں نے اس بات کو کہنے سے جو ہے وہ پرہیز اس کا کیا ہے۔
جی جی، کمیشن نے اہم عہدیداروں جیسے آرمی چیف، صدر، وزیر دفاع یا جن کے اوپر سیکورٹی کی ذمہ داری ہے، ان کو بھی نہیں بلایا گیا، اس کے بارے میں کیا تجزیہ ہے آپ کا؟
دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آرمی چیف وغیرہ کو بلایا جائے، کیونکہ اس قسم کے آپریشن جو ہے وہ خود تو آرمی چیف نہیں کر رہا ہوتا نا، جو کمانڈنگ آفیسر ہوتا ہے وہ پھر ذمہ دار ہوتا ہے جواب دہ سچویشن کا، یعنی جس کے بارڈر سے ہوائی جہاز بعد میں پاکستان کے اڑے، آرمی کے جو لوکل ٹروپس موو کیے، وہ اس کے لیے آرمی چیف آرڈر نہیں کرے گا، بلکہ وہ متعلقہ جو کمانڈر ہے اس ایریا کا وہ آرڈر کرتا ہے۔ تو ان سب کو طلب کیا گیا ہے، ان سے سوالات کمیشن نے جو ہیں وہ کیے ہیں۔
اس رپورٹ کے تناظر میں کیا پاکستان کے دفاعی اور سیکورٹی میں تمام میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے یا نہیں؟
میرا نہیں خیال کوئی اس میں کوئی تبدیلی ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یا حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ مکمل رپورٹ نہیں ہے اور یہ تو اس کا رف ڈرافٹ تھا، لیکن یہ ہے کہ بنیادی نقطے تو موجود ہیں۔ تو میرا یہ خیال کہ اب دو سال گزرنے کے بعد کسی کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، کوئی اندرونی طور پہ اگر کوئی کرنا چاہیں تو وہ ہو، لیکن کوئی ایسا بڑا واقعہ ایکشن کا مجھے امید نہیں ہے کہ فوری طور پہ کسی کے خلاف ہوگا۔
کیا آپ کے پیش نظر موجودہ حکومت جو ہے ایبٹ آباد واقعے پر اثر و تحقیقات کرائے گی یا نہیں؟
میرا نہیں خیال کوئی نئی تحقیقات کرائی جائیں گی، البتہ یہ ضرور پریشر ہوگا حکومت پہ کہ اس کی بنیاد پہ جن اداروں کا ذکر کیا گیا ہے انڈائریکٹلی، ان اداروں کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے یا کوئی ایڈیشنل انویسٹیگیشن کی جائے، یہ مطالبے تو ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ سول حکومت یہ کام کرے گی، کیونکہ اس کو اور اتنے مسائل ہیں، بجلی کا ہے، ٹیررزم کا ہے، اکانومی کا ہے، تو وہ ان میں اتنی الجھی ہوئی ہے، یہ ایک نیا قصہ میرا نہیں خیال کہ یہ شروع کرے گی اس سٹیج کے اوپر۔
ناظرین، بوسنیا میں ہزاروں مسلمانوں نے اور ہزاروں شہریوں نے دوسری عالمی جنگ کے بعد کے نسل کشی کے بدترین واقعے میں مارے جانے والوں کی یاد منائی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
دسیوں ہزار بوسنیائی شہریوں نے انتہائی پرشکور لیکن دلدوز طریقے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی یورپی تاریخ کے بدترین نسل کشی کے واقعے میں مرنے والوں کی یاد منائی۔ اس موقع پر اس عظیم انسانی المیے میں جاں بحق ہونے والے مزید 409 افراد کی باقیات کی تدفین بھی عمل میں آئی۔ ایک شیر خار سمیت 409 افراد کی لاشیں حال ہی میں سربر نیستہ شہر میں دریافت ہونے والی ایک اجتماعی قبر سے برآمد ہوئی ہیں۔ سربر نیستہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مظلومیت کی معراج اور سرب فوج کی شقی القلبی اور پستی کی علامت ہے، لیکن اس عظیم سانحے اور تاریخ کے سب سے بڑے ظلم انسانی حقوق کے دعوے دار مغربی حکومتوں کے کردار کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سابق سوویت یونین کی تحلیل اور مشرقی یورپ کی کمیونسٹ حکومتوں کے خاتمے کی موجیں جب سابق یوگوسلاویا پہنچی تو سلوانیا، کروشیا، مقدونیا کی طرح اکثریتی مسلم آبادی والے بوسنیا ہرزگوین نے بھی 1992 میں اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ دنیا کے 60 ملکوں نے، جن میں زیادہ تر یورپی ممالک تھے، پہلے ہی دن بوسنیا ہرزگوین کی آزادی کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن سربیا نے، جو خود کو سابق یوگوسلاویا کا وارث سمجھتا تھا، سوتیلے باپ کی طرح اس کی مخالفت کی۔ لیکن یورپی ملکوں کے دباؤ کے باعث سربیا کا خونخوار ڈکٹیٹر سلوبودن ملاسوویچ بوسنیا ہرزگوین کے علاوہ یوگوسلاویا کی کسی بھی جمہوریہ کو آزادی اور خود مختاری کے راستے میں زیادہ مزاحمت نہیں دکھا سکا۔ 10 روز کی جنگ کے بعد سربیا نے سلووینیا کے بارے میں اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی۔ سربیا اور کروشیا کے درمیان جنگ 3 مہینے تک چلی۔ مقدونیا کی آزادی کے بارے میں سربیا نے کسی مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن بوسنیا کی آزادی کا عمل کچھ اور ہی صورت اختیار کر گیا۔ بوسنیا کے سربوں نے سربیا کی براہ راست مالی، سیاسی، فوجی حمایت اور انسانی حقوق اور دوستی کے دعوے دار یورپی حکومتوں کے کمزور موقف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایک خونی جنگ کا آغاز کر دیا۔ مسلمانوں کا نسلی تصفیہ کرنا ان کی جنگی اسٹریٹجی میں شامل تھا، اور اسی لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر بوسنیا ہرزگوین کے مسلمانوں کا بے رحمی کے ساتھ قتل عام شروع کیا۔ بوسنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کے واقعے کو دو عشرہ گزر جانے کے باوجود قتل عام کے ان واقعات کی یاد ہر آزاد منش انسان کا دل لہو کر جاتی ہے۔ بوسنیا کے سرب وحشیوں نے 3.5 سال کے دوران 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کو ممکنہ حد تک کی جانے والی بے رحمی کے ساتھ قتل کیا۔ زخمیوں کے سر کاٹنا، ان کے بدن پر چاقو سے صلیب کے نشان بنانا، جنین کے جنس کے بارے میں شرط لگا کر حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرنا، بے جان جنین سے فٹ بال کے طور پر کھیلنا، مسلمان بچوں کا خون شراب میں ملا کر ان کے والدین کو پینے پر مجبور کرنا، مسلمانوں کے حلق میں الکحل یا پیٹرول ٹپکا کر آگ لگانا اور مسلمان عورتوں لڑکیوں کی عصمت دری کرنا بوسنیا کے آدم خور سربوں کے جرائم کا صرف ایک حصہ ہیں۔ سرب وحشیوں کے ہاتھوں بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا اور انسانی حقوق کے دعویدار مغربی حکومتوں کی بے تفاوتی کی آخری حد ہمیں سربن نیستا میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ شہر جسے اقوام متحدہ نے محفوظ شہر قرار دیا تھا اور وہاں عالمی ان فوج کی نیلی ٹوپی پہنے ہالینڈ کے 600 فوجی تعینات تھے۔ مغربی حکومتوں نے رانکو ملادیچ کی کمان میں جرائم پیشہ سربوں کے دہشت گردوں کے ہاتھوں سربرنیستا کے کئی ہفتے تک جاری رہنے والے محاصرے اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سربرنیستا کے سقوط کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا۔ حالانکہ مغربی حکومتوں کے محض ایک اشارے پر نیٹو کے طیارے سربوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر سربرنیستا کو سقوط سے بچا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور اقوام متحدہ کی ام فوج کی وردی پہن کر آنے والے ہالینڈ کے فوجیوں نے بھی اس شہر کے مکینوں کو پوری طرح سے سرب وحشیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سرب وحشیوں نے 12 سے 17 سال تک کے مسلمان مردوں کو خواتین اور لڑکیوں سے الگ کرنے کے بعد صرف 48 گھنٹے کے اندر 8,000 سے زیادہ انسانوں کا قتل عام کیا۔ 18 سال گزر جانے کے باوجود اجتماعی قبروں سے متعدد لاشیں آج بھی برآمد ہوتی ہیں جنہیں انسانیت کے اس بہرحمانہ قتل عام کی برسی کے موقع پر سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ سربرنیستا کے مسلمانوں کی نسل کشی کی برسی کے پروگرام میں اس ملک کے ہزاروں مسلمانوں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قوم اپنے ساتھ ہونے والے اس ظلم اور مغربی حکومتوں کے کردار کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔
اور ناظرین، اب مصر کی تازہ صورتحال اور مصر کا سیاسی منظرنامہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ علاقے میں اسلامی بیداری کی لہر شروع ہوئی اور یہ اسلامی بیداری کی لہر تیونس سے شروع ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مختلف ملکوں میں پہنچ گئی۔ تاہم اس لہر کے مصر پہنچنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا وہ بہت دنوں سے متوقع اور ایسا نتیجہ تھا جس کا لوگوں کو انتظار تھا، یعنی عوام نے انقلاب کیا اور ڈکٹیٹر کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد مصر میں اخوان المسلمین کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی جو کہ جمہوری حکومت تھی۔ حکومت نے جس طرح کی کارکردگی پیش کی اور جس طرح سے ملک کو چلایا اس میں کچھ مشکلات ضرور تھیں، اور ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کچھ مشکلات بلکہ کچھ بنیادی مشکلات تھیں، اور اخوان المسلمین نے کچھ بنیادی غلطیاں کیں جن میں ایک سب سے بڑی بنیادی غلطی اسرائیل سے تعلقات کا جاری رہنا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے سلسلے میں پالیسی جو اخوان المسلمین حکومت اور صدر محمد مرسی کی حکومت نے اختیار کی وہ پالیسی ایسی نہیں تھی کہ جس کو عوام پسند کرتے ہوں، چونکہ عوام نے انقلاب کے دوران ہی اپنی منشا ظاہر کر دی تھی اسرائیلی سفارت خانے پر حملہ کر کے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ خیر، اخوان المسلمین نے جو کارکردگی پیش کی اس پر عوام کا رد عمل اور علاقائی ملکوں کا رد عمل آنا فطری تھا۔ تاہم اس صورتحال سے کچھ طاقتوں نے استفادہ کیا اور اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اخوان المسلمین کی حکومت جا چکی ہے، صدر محمد مرسی گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہی نہیں اخوان المسلمین کے دیگر بہت سے رہنما گرفتار ہو چکے ہیں۔ ملک میں عبوری صدر منصوب کیے جا چکے ہیں، اور عبوری صدر کے ساتھ ہی عبوری وزیر اعظم کو بھی مقرر کیا جا چکا ہے اور نئی کابینہ کی تشکیل کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک طرف یہ سیاسی تغیرات ہیں جبکہ دوسری طرف مصر میں بدامنی کے واقعات بھی جاری ہیں۔ تو صورتحال کیا ہے اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر جمشیدی رات کو، سیاسی امور کے ماہر۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ مصر میں اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت سازی کی کوششیں تیزی سے جاری ہیں، عبوری وزیر اعظم، عبوری صدر اور پھر کابینہ کی تشکیل کی کوشش، دوسری طرف تشدد کے واقعات بھی جاری ہیں اور مظاہرے بھی جاری ہیں، اخوان المسلمین کے مظاہرے جاری ہیں اور کئی جگہوں پر حملے ہوئے ہیں۔ تازہ حملہ سینا میں ہوا جس میں ایک کمانڈر مارا گیا فوج کا، جبکہ اس سے پہلے ایک اور حملے میں ایک بڑے عہدیدار کی جان جاتے جاتے بچی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، یہ صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، با عرض قبولی طاعات و عبادات
میں ماہ مبارک رمضان میں اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی جو دنیا میں کسی بھی خطے میں آباد ہیں، رہ رہے ہیں، ان کی قبولی طاعات کی دعا اور عشق و محبت اور ہمدلی کی اور انسانی کرامت کے احترام کی دعاؤں کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اور آپ نے جس معاملے کی جانب اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک جانب ایک ملک میں انقلاب آتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، لوگ ایک اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ڈکٹیٹر کے خلاف اور آمریت کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں اور اسے ہٹا ڈالتے ہیں اقتدار سے، اور پھر عوام کی اکثریتی رائے کے ذریعے سے ایک صدر کا انتخاب کرتے ہیں جو مکمل طور سے ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے، اور اس کو ایک منتخب صدر پورے مسند اقتدار پر بیٹھتا ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت ایک قابل احترام حکومت تھی اور قانون اور یہ واقعا یہ قانون پوری طرح سے جمہوری اقدار کے مطابق تھا، اور اس کو جو بھی مشکلات درپیش آئیں گی ان کی معاملت کو سیاسی لحاظ سے جو دیکھیں گے اس کو کودتا کہتے ہیں۔ اور میں بھی مصر کے اندر جو کچھ ہوا ہے اسے ایک بغاوت اور جارحیت سمجھتا ہوں اور اسے اس کو دہشت گردی سمجھتا ہوں۔ واقعا یہ ایک بہت ہی وسیع البنیاد قسم کی اور وسیع جہتوں کی حامل ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں جو سروے کروائے جا رہے ہیں لوگوں سے، جن میں اخوان المسلمین کے لوگ بھی ہیں اور غیر اخوان المسلمین کے لوگ بھی ہیں، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے ملک میں سیاسی معاملات میں فوجی مداخلت کے مخالف ہیں اور حتیٰ بیرونی مداخلت کے سخت مخالف ہیں، اور وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ ان کے ملک میں جو جمہوری پروسیس چلا ہے اس کو سبوتاج کیا جائے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا تھیٹر ہے کہ جس کے اس کو جو جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے وہ اس میں مختلف فیکٹرز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس میں اسرائیل کے فیکٹر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ قابل تصور ہے کہ اتنے بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی حکومت کے مینڈیٹ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟
دولت نخست وزیر اعلام میکنه کابینه با این عجله کجا؟
یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت کو برطرف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی رات جو ہے وہ عبوری وزیر اعظم اور عبوری صدر کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مصر کی حکومت کو سبوتاج کر کے جمہوریت کو سبوتاج کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت دردناک بات ہے، دنیا اسلام اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ تصور کریں کہ سعودی عرب میں 80% لوگ جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن جب مصر میں فوجی حکومت تختہ الٹتی ہے تو سعودی عرب $5 ارب کی امداد اس کو دیتا ہے، تو نہ عوام نے اس کی تائید کی ہے نہ جب جس کی کسی نے تائید نہیں کی عوام نے، حکومت کے اعلی اداروں نے، لیکن یہ سعودی عرب اس کو $5 ارب کی امداد دیتا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوشش یہ ہے کہ ان سازشوں کو عملی جامہ پہنایا جائے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحرائے سینا میں سازش ہوئی اور ایک فوجی افسر کو شہید کیا گیا، اس کے علاوہ یہ کہ خون عوام کا خون سڑکوں پر بہایا جائے، یہ پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ میدان تحریر جو آزادی اسکوائر ہے وہ جنگ و جدال کا میدان بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ صدر مرسی کی حکومت میں کچھ کمزوریاں تھیں اور ان کی اندر یقیناً خامیاں رہی ہیں اور بہت سارے بد انتظامیاں رہیں اور بہت سارے معاملات میں پروگرام ان کے پاس صحیح طور پر نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک رات میں شب خون مار کر ایک منتخب صدر کو برطرف کر دیں اور اخوان المسلمین کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا حکم دیں۔ کس گناہ میں، کس جرم میں؟ جب صدر مرسی برسر اقتدار آئے تھے تو ان کی 33% ان کو ووٹ ملے تھے، اور البتہ اس میں بعض دوسری جماعتیں بھی ان کے ساتھ شامل تھیں، البتہ خود 33% ووٹ ان کے اپنے تھے۔ آپ حساب لگائیں کہ 23% دوسرے پارٹیاں تھیں اور 11% اور پارٹیاں تھیں، اکثریت رائے جو تھی، اکثریت ووٹ جو تھے وہ حکومت کے ساتھ تھی۔ یعنی کون سا یہ عالمی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ملک کے تدوین شدہ، تصویب شدہ، منظور شدہ آئین کو معطل کرے؟ اس کے لیے تو بھائی پہلے سے ریفرنڈم ہونا چاہیے تھا، بندوق کی نوک پر کسی ملک کے مسلمہ حق کو پامال کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ ایک ایسی قوم کے جو جس میں الازہر کے علماء جیسے عظیم ہستیاں وہاں پر موجود ہیں، ایک ایسی عظیم قوم کے مینڈیٹ کو پامال کیا گیا۔
یہ جناب مصر میں جو فوج نے جو اقدام کیا اور حکومت جس طرح سے گرائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص انداز ہے۔ انہوں نے النور پارٹی کو، جو سلفیوں کی پارٹی ہے، ان کے سربراہ کو ساتھ میں لیا، جامعۃ الازہر کے سربراہ کو جناب احمد الطیب کو ساتھ میں لیا، اور ایک ساتھ یہ اعلان کیا کہ محمد مرسی کو برطرف کیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عیسائیوں کے رہنما کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر جو عبوری صدر بنایا, عبوری صدر کا جو انتخاب کیا تو وہ عدلیہ سے لیا, قوے قضائیہ سے انتخاب کیا, عدلیہ سے لے کے آئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوج نے ایک طرح سے یہ اقدام کیا لیکن خود کو پیچھے رکھ کے, اور ان افراد کو ساتھ میں, اگر پیچھے نہ کہیں بلکہ ساتھ میں رکھ کے اس طرح سے آگے پیش کیا کہ ظاہر ہو کہ یہ گویا ایک عوامی, ایک جمہوری عمل ہے. کیا وجہ ہے؟ یعنی فوج نے خود اقتدار لینا چاہا لیکن اتنے سارے لوگوں کو ساتھ میں لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟
بلے, سوال بسیار پیچیدہ و خیلی مهم.
بہت ہی پیچیدہ اور اہم سوال ہے, اور میرا خیال اپنا ذاتی طور پر یہ ہے کہ ہم دنیا کو ہمیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے, اور اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ سوال پیش آتا ہے کہ چونکہ مصر کی فوج کی خدمت میں عرض کروں کہ مصر میں تو ابھی جمہوریت آئی ہے, میں آپ نے قومی پرچم کی قسم کھائی, قرآن پر حلف اٹھایا کہ آپ ملک کی آزادی اور اقتدار کا پاسداری کریں گے, تو کیا یہ آپ نے اس کی پاسداری کی ہے, اپنے حلف کی پاسداری کی ہے, یا وہ جو خون جو بے گناہوں کا بہا ہے واقعا یہ مصر جیسے عظیم ملک کے لیے بعید تھا کہ وہاں پر اس طرح کا واقعہ رونما ہو, کیا یا کہ پردے کے پیچھے سے ڈوریاں ہلانا کیا صحیح ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج صدر کا انتخاب کرے؟ کیا فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدر مملکت کا انتخاب کرے؟ یہ ایک مملکت کے قوام اور دوام کی نگہبان ہے فوج, وہ افراد کے جو کل تک حسنی مبارک جیسے آمریت کے حامی تھے وہ پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیتے ہیں, وہ رئیس عدلیہ کے سربراہ اور عدلیہ کے سیٹ اپ کو تبدیل کرتے ہیں. تو کیا میں جو مصر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مصر کے عوام اس کو نہیں چاہتے. ہاں, نصرا گروپ جو ہے اس نے, بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس نے انتہائی افسوسناک کہتا ہوں کہ انہوں نے واقعا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے شام کے ساتھ جو تعلقات توڑے, وہ جو ایک واقعا جو اس وقت دنیا کی بدترین بحران سے دوچار ہے, لیکن ایک بہت بڑی ایک با اقتدار مملکت ہے, اس کے ساتھ تعلقات کو منقطع کیا. واقعا یہ محمد مرسی کا بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے شام جیسے تحریک مزاحمت کے ستون کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے. بہرحال خیلی متشکرم.
ہمارے پاس وقت جو کہ ختم ہے بالکل, ڈاکٹر جمشید راز صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. مصر کی موجودہ صورتحال جو ہے اور مصر جس طرف جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, چونکہ انتہائی تصادم اور انتہائی ٹکراؤ کی صورتحال ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا تصویر نکل کے سامنے آتی ہے. فی الحال مصر کا سیاسی منظرنامہ یہ ہے کہ اس میں باہری طاقتیں بہت حد تک دخیل ہیں, چنانچہ غیر ملکی امداد کی بات آپ نے ڈاکٹر جمشید راز سے سنی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.